السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار آج مالی سال سن 2017-18 کے لیے اندازاً 2100 ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں. دوسری کچھ تکنیکی مسائل کی وجہ سے ہم آپ کو دوسری شہ سرخیاں نہیں سنوا رہے ہیں. ایک غیر سرکاری گروپ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی رپورٹ میں ہراساں کیے جانے کی روک تھام سے متعلق قوانین کی تشہیر اور ان سے آگاہی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انٹرنیٹ پر خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. اور پشاور ہائی کورٹ نے تحریک طالبان پاکستان سوات کے ایک سابق ترجمان مسلم خان کی اپیل سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اس کی سزائے موت پر عمل درآمد معطل کرنے کا حکم جاری کیا ہے.
فیس بک استعمال کرنے والی خواتین کو آن لائن ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
طالبان رہنما کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا گیا. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
جنوبی ایشیا.
کشمیر میں حد بندی لائن پر دراندازی کی کوشش ناکام بنانے کا بھارت کا دعویٰ. کہا 2 گھس پیٹیے مارے گئے. سرین سے میں ہوں یوسف زمین.
اور دوسری اہم خبروں میں، جنوبی افغانستان میں خود کش کار بم حملے اور طالبان باغیوں کے درمیان جھڑپوں میں حکومت کے 20 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. اسی اثنا میں ہمسایہ قندھار صوبے میں عہدیداروں نے مقامی میڈیا کو تصدیق کی ہے کہ بدھ کی رات طالبان نے چھپ کر حملہ کیا اور 13 افغان فوجیوں کو ہلاک اور 8 کو زخمی کر دیا. مصر کے حکام نے بتایا ہے کہ مسلح افراد نے قبطی مسیحیوں کو لے جانے والی ایک بس پر حملہ کر کے کم از کم 23 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. اور یونان کے سابق وزیر اعظم لوکاس پاپادیموس بم دھماکے سے زخمی ہو گئے ہیں. امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ وہ اپیل کورٹ کے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ایگزیکٹو آرڈر کو بلاک کر دیا گیا ہے جو 6 مسلمان اکثریت ملکوں کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی سے متعلق ہے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ گروپ آف 7 کے سربراہ اجلاس میں دہشت گردی اور شمالی کوریا کے موضوعات سر فہرست ہوں گے. یہ کانفرنس جمعے کے روز بحیرہ روم کے سب سے بڑے جزیرے سسلی میں شروع ہو رہی ہے. اور جیسا کہ سب سے پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار آج مالی سال برائے 2017-18 کے لیے بجٹ پیش کر رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق جولائی سے شروع ہونے والے نئے مالی سال کے لیے 6% کا ترقیاتی ہدف رکھا جا رہا ہے. مزید تفصیلات کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی السلام علیکم اشتیاق.
جی وعلیکم السلام.
ہاں تو بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس.
جی اب سے چند منٹ پہلے ہی وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ تقریر ختم کی جو 2 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی. پارلیمان میں بجٹ تجاویز پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آئندہ مالی سال کے دوران جو ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے ریکارڈ رقم رکھی گئی ہے جو کہ 1001 ارب روپے ہوگی، اور اس کے علاوہ انہوں نے آئندہ مالی سال کے لیے مجموعی جو قومی پیداوار کا ہدف ہے وہ 6% تک مقرر کیا ہے. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ جو 2017-2018 کا مالی سال ہوگا اس کے دوران دفاعی بجٹ جو ہے وہ 920 ارب روپے اس کے لیے رکھے جائیں گے. اس سے قبل جو پچھلا سال تھا مالی سال جو کہ جون میں ختم ہو رہا ہے اس میں 841 ارب روپے بجٹ کے لیے رکھے گئے تھے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جو تجاویز سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ایڈ ہاک الاؤنس جو دیا جا رہا تھا ملازمین کو اب وہ سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں شامل کر دیا جائے گا, اور اس الاؤنس کے ضم ہونے کے بعد جو رقم بنے گی, جو بنیادی تنخواہ بنے گی, اس پر 10% اضافہ تجویز کیا گیا ہے. اس کے علاوہ تمام سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں بھی 10% جو ہے وہ اضافہ تجویز کیا گیا ہے. ماہانہ جو کم از کم اجرت اس وقت 14,000 روپے حکومت کی طرف سے مقرر تھی, اس کو بڑھا کر اب 15,000 روپے کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو پاکستانی فوج کے تمام افسران اور اہلکار ہیں ان کی تنخواہوں پر ان کو اضافی 10% بطور خصوصی الاؤنس دیا جائے گا.
تو یہ تفصیلات ابھی آ رہی ہیں, لیکن اس پہ کوئی رد عمل بھی سامنے آیا ہے ابھی تک؟
جی, بجٹ تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی جو اپوزیشن جماعت ہے اور قائد حزب اختلاف ہیں جو قومی اسمبلی میں خورشید شاہ, انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی اور اپوزیشن جماعتوں نے واک آؤٹ کیا. اس واک آؤٹ کی وجہ یہ تھی کہ بجٹ تقریر سے کچھ گھنٹے قبل ہی آج صبح پارلیمنٹ ہاؤس سے کچھ ہی فاصلے پر کسانوں نے ایک احتجاج کیا, اور وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جو مہنگائی ہے یا جو اس وقت کے حالات ہیں موجودہ, زرعی شعبے کو بچانے کے لیے حکومت خصوصی اعلان کرے. لیکن ان مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے جو پولیس ہے اس نے لاٹھی چارج بھی کیا اور تیز دھار کا پانی بھی استعمال کیا. اس پر اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج کیا. بجٹ تقریر کے بعد جو باہر آنے والی قیادت ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی, ان کا جو ابتدائی رد عمل ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اس بجٹ کو عوام دوست بجٹ نہیں کہا ہے.
بہت شکریہ محمد اشتیاق. تو یہ ہمارے نمائندے تھے محمد اشتیاق اسلام آباد سے, جو مالی بجٹ کے بارے میں تفصیلات بیان کر رہے تھے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ باہر اسمبلی کے باہر ایک ہلکا پھلکا مظاہرہ بھی ہوا ہے اور احتجاج کیا گیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. ایک غیر سرکاری گروپ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی رپورٹ میں ہراساں کیے جانے کی روک تھام سے متعلق قوانین کی تشہیر اور ان سے آگاہی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انٹرنیٹ پر خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے, اور ان کی اکثریت سائبر قوانین سے نواقفیت کی بنا پر ایسے واقعات کو رپورٹ نہیں کرتی. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
پاکستان میں انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم کا کہنا ہے کہ ملک میں سماجی میڈیا, خاص طور پر فیس بک استعمال کرنے والی خواتین کی ایک بڑی تعداد کو مردوں کی طرف سے ہراساں کیا جا رہا ہے. یہ بات ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن پاکستان کی طرف سے حال ہی میں جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں بتائی گئی ہے. تنظیم کی سربراہ نگت دات نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ رپورٹ ملک کی 17 یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طالبات سے پوچھے گئے سوالات کے بعد مرتب کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سروے میں لگ بھگ 1400 سے زائد طالبات نے شرکت کی تھی. نگت دات نے کہا کہ ان طالبات میں سے ایک بڑی تعداد ایسی تھی جنہیں یہ معلوم نہیں کہ پاکستان میں خواتین کو آن لائن ہراساں کرنے کے بارے میں کوئی قانون بھی موجود ہے.
88% جو لڑکیاں ہیں ان کو پاکستان میں نہیں پتا, یہ جو ہمارا سیمپل سائز تھا, ان کو نہیں پتا تھا کہ کوئی ہراسمنٹ کا کوئی قانون پاکستان میں موجود ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ بات ایڈ کر دوں کہ جو سائبر کرائم لا ہے وہ پچھلے سال اگست میں بنا تھا, اور اس سے پہلے جو ہے وہ مختلف قوانین کے اندر سائبر ہراسمنٹ کو ڈیل کیا جاتا رہا تھا, جو کہ الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس اور پاکستان پینل کوڈ تھا. لیکن اس کے آنے کے باوجود بھی بہت سے جو بچیاں تھیں ان کو نہیں پتا تھا, اور یہ میں ہم ان بچیوں کی بات کریں جو یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھیں.
انہوں نے کہا کہ وہ خواتین جن کو ہراساں کیا جاتا ہے یہ قانون ان کو تحفظ فراہم کرنے میں معاون ہو سکتا ہے.
اس میں جو شکیں خاص طور پہ ہراسمنٹ سے ڈیل کرتی ہیں وہ بچیوں کے حوالے سے فائدہ مند ان کو ہو سکتی ہیں. اس میں بلیک میلنگ کی بھی بات کی گئی ہے کہ کوئی آپ کی تصاویر کو لے کر کے بلیک میل کرتا ہے, یا یہ بات کی گئی ہے کہ کوئی آپ کی اجازت لیے بغیر, کنسنٹ کے بغیر تصویر کو پوسٹ کرتا ہے, اور ہراسمنٹ کی, اور ایون سائبر اسٹاکنگ کو بھی کیا گیا, جو کہ ڈیفینیشن بڑی غیر واضح ہیں اور بہت براڈ ہیں لیکن موجود ہیں.
دوسری طرف انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم بائٹس فار آل سے وابستہ فرحان حسین نے خواتین سے متعلق آن لائن منفی رویوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے سماجی رویوں کی عکاسی کرتے ہیں.
جو آف لائن جس قسم کے لوگوں کے رویے ہیں آن لائن بھی وہی ریفلیکٹ کرتے ہیں, بلکہ انفیکٹ آن لائن ڈینجر زیادہ بڑھ جاتا ہے, خطرات جو ہیں وہ زیادہ گمبھیر ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ لوگ انانیمیٹی کا سہارا لیتے ہیں, یعنی کہ اپنی آئیڈینٹیٹی کو چھپا کے, اور اٹیکس جو ہیں وہ زیادہ انٹینس کر دیتے ہیں.
تو ہم فرحان حسین نے کہا کہ خواتین سماجی میڈیا کے استعمال کے لیے میسر ڈیجیٹل اقدامات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہیں.
بہت ساری ایسی آپشنز موجود ہوتی ہیں آن لائن جس کا اگر استعمال کیا جائے تو تحفظ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ سکتا ہے.
نگہدات نے کہا کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی مدد کے لیے ان کے ادارے نے جو ہیلپ لائن قائم کر رکھی ہے ان پر موصول ہونے والی شکایات میں 60% سے زائد شکایات خواتین کی ہوتی ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پشاور ہائی کورٹ نے تحریک طالبان پاکستان سوات کے ایک سابق ترجمان مسلم خان کی اپیل سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اس کی سزائے موت پر عمل درآمد معطل کرنے کا حکم جاری کیا ہے. طالبان لیڈر کو فوجی عدالت نے دہشت گردی کے الزام میں سزا سنائی تھی. اس کی تفصیل بتائیں گے پشاور سے شمیم شاہد.
پشاور ہائی کورٹ نے کلدر تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے سوات میں سابق ترجمان مسلم خان کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا ہے. مسلم خان کلدم تحریک طالبان پاکستان کے سوات ونگ کے سابق ترجمان اور ٹی ٹی پی کی موجودہ سربراہ ملا فضل اللہ کے قریبی ساتھی ہیں. انہیں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ملوث ہونے پر گزشتہ سال فوجی عدالت سے سزائے موت سنائی گئی تھی. مسلم خان کے اہلیہ ندا بی بی نے اس سزا کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی تھی. عدالت عالیہ کی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی قیادت میں قائم دو رکنی بینچ نے مسلم خان کی سزائے موت پر عمل درآمد روکتے ہوئے وفاقی وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کرتی ہوئی ہدایت کی ہے کہ اس مقدمے سے متعلق ریکارڈ پشاور ہائی کورٹ میں جمع کروائے. اب اس معاملے کی آئندہ سماعت 1 جون کو ہوگی. سوات میں 2009 میں طالبان کے خلاف فوجی آپریشن کے دوران مسلم خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور بعد از فوجی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ چلانے کے بعد انہیں موت کی سزا سنائی گئی تھی. مسلم خان کے اہل خانہ کا موقف ہے کہ انہیں دسمبر 2016 میں میڈیا میں سامنے آنے والی خبروں کے بعد اس سزا کے بارے میں معلوم ہوا. مسلم خان کے اہل خانہ کے وکیل طارق اسد نے پشاور ہائی کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا کہ فوجی عدالت میں چلائے جانے والے مقدمے کے ریکارڈ سے متعلق مسلم خان کے خاندان کو کچھ نہیں بتایا گیا ہے. واضح رہے کہ انسانی حقوق کے مقامی و بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے فوجی عدالتوں سے سنائی جانے والی سزاؤں کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے, لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کو درپیش غیر معمولی حالات سے نمٹنے کے لیے یہ خصوصی عدالتیں بنائی گئی اور دوران سماعت تمام ملزمان کو وکیل کی سہولت اور صفائی کا پورا موقع دیا گیا. اپریل میں پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 30 دہشت گردوں کے بلیک وارنٹ یعنی موت کے پروانے پر دستخط کیے تھے, جس کے بعد سے رواں ماہ ان سزاؤں پر عمل درآمد میں تیزی دیکھی گئی. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
جنوبی افغانستان میں خودکش کار بم حملے اور طالبان باغیوں کے درمیان جھڑپوں میں حکومت کے 20 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. یہ تشدد ایسے وقت میں ہوا ہے جب اقوام متحدہ نے افغان متحارف فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ رمضان کے مقدس مہینے میں جو اس ہفتے شروع رہا ہے جنگی کاروائیاں بند کر دیں. مقامی ٹیلی ویژن اسٹیشن نے شورش زدہ ہل منصوبے کے سیکیورٹی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ جمعرات کی شام میں خودکش بمبار نے اپنی بارود سے بھری کار افغان انٹیلیجنس ادارے کے دفتر پر چڑھا تھی. ابتدائی خبروں کے مطابق کم از کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشیر ضلع میں اس بہت بڑے حملے میں دفتر تباہ ہو گیا اور کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے. اسی اثنا میں ہمسایہ قندھار صوبے میں عہدیداروں نے مقامی میڈیا کو تصدیق کی ہے کہ بدھ کی رات طالبان نے چھپ کر حملہ کیا اور 13 افغان فوجیوں کو ہلاک اور 8 کو زخمی کر دیا. سیکیورٹی عہدیداروں کی طرف سے اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ اس مولک حملے میں درجنوں باغیوں نے حصہ لیا اور اس کا نشانہ میون ضلع میں افغان فوجی اڈہ تھا. اس ہفتے میں قندھار کی فوجی تنصیبات پر یہ دوسرا حملہ تھا. مصر کے حکام نے بتایا ہے کہ مسلح افراد نے قبطی مسیحیوں کو لے جانے والی ایک بس پر حملہ کر کے کم از کم 23 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. جمعے کے روز کے اس حملے میں 25 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. رائٹرز کے مطابق گروپ قاہرہ کے جنوب میں خانقاہ کی طرف جا رہا تھا. کسی نے حملے کی ذمہ داری فوری طور پر قبول نہیں کی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ گروپ آف سیون کے سربراہ اجلاس میں دہشت گردی اور شمالی کوریا کے موضوعات سر فہرست ہوں گے. یہ کانفرنس جمعے کے روز بحیرہ روم کے سب سے بڑے جزیرے سسلی میں شروع ہو رہی ہے. سربراہ اجلاس کے باقاعدہ آغاز پر اٹلی کے وزیر اعظم پاولو جنٹیلونی نے صدر ٹرمپ کے لیے استقبالیہ کلمات کہے. اجلاس شروع ہونے سے پہلے امریکی صدر نے کہا کہ شمالی کوریا کا مسئلہ اس میں خصوصی توجہ کا مرکز ہوگا, جبکہ اس دو روزہ کانفرنس میں لیڈروں کی اولین تشویش دہشت گردی پر ہوگی. لیکن ٹرمپ نے کہا کہ شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کی آزمائش اور بیلسٹک میزائل کی تیاری بڑے مسائل ہیں. اجلاس کے آغاز سے پہلے ایک نیوز کانفرنس میں یورپین کونسل کے صدر ڈونالڈ ٹسک نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صدر ٹرمپ کے وعدے کا حوالہ دیا. ان کا کہنا تھا,
determination and toughness of President Trump when it comes to counter-terrorism.
ڈونالڈ ٹسک کہہ رہے ہیں کہ میں اس عزم اور سختی سے بہت متاثر ہوا ہوں جو صدر ٹرمپ نے انسدادی دہشت گردی کے بارے میں اختیار کیا ہے. میں ان کی اس بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ جب بات دہشت گردی اور آئی ایس کے آئے تو بین الاقوامی برادری G7 امریکہ اور یورپ کو صرف سختی نہیں بلکہ بے رحم ہونا چاہیے. صدر ٹرمپ شمالی کوریا کے بارے میں بھی بہت سخت تھے اور اس حوالے سے وہ ہم پر بھروسہ کر سکتے ہیں. یہ تھے ڈونالڈ ٹسک کے الفاظ. اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹیں پیش کی جا رہی ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ مینچیسٹر بم دھماکوں کی تحقیقات کے امریکی میڈیا کی طرف سے افشا پر سخت پریشان ہیں اور مکمل تفتیش کا وعدہ کرتے ہیں. تفتیش کی تفصیلات جن میں بم حملہ آور کا نام اور شہادتوں کی پولیس تصادم تصاویر شامل تھیں, ان کے افشا پر برطانوی تفتیش کار سخت برہم تھے اور انہوں نے جمعرات کے روز امریکہ کے ساتھ اطلاعات کا تبادلہ مختصراً معطل کر دیا تھا. ٹرمپ نے جمعرات کے روز برسلز میں کہا کہ میں نے محکمہ عدلیہ اور دوسرے متعلقہ اداروں سے اس معاملے کی مکمل چھان بین کے لیے کہا ہے اور مناسب ہوا تو مجرم کو قانون کے مطابق کٹہرے میں لایا جائے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز نیٹو لیڈروں کو اخراجات پر ایک لیکچر دیا جو ان کی نظر میں دفاع پر ناکافی رقم خرچ کی جا رہی ہے, اور کہا کہ گروپ کو دہشت گردی پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. برسلز میں نیٹو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ مستقبل میں نیٹو کو زیادہ توجہ دہشت گردی اور امیگریشن اور ساتھ ہی ساتھ روس کی طرف سے خطرات پر رکھنی چاہیے. اسٹیو ہرمن کی اس بارے میں ایک رپورٹ ہے قمر عباس جعفری کی زبانی.
ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے لیڈروں کو جمعرات کے روز ان کے منہ پر جھاڑ پلائی. ان کا پیغام تھا دفاع پر زیادہ خرچ کرو اور نیٹو کے ارکان کو آخر کار اپنا جائز حصہ ادا کرنا چاہیے اور اپنی مالی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. ان کے الفاظ,
But 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they are supposed to be paying for their defense.
لیکن 28 رکنی گروپ کے 23 ارکان اب بھی وہ رقم ادا نہیں کر رہے جو ان کو ادا کرنی چاہیے, جو ان کے اپنے دفاع کے لیے دینی چاہیے, اور یہ امریکہ کے لوگوں اور ٹیکس دہندگان کے ساتھ منصفانہ بات نہیں ہے. یہ تھے صدر ٹرمپ. یہ یورپی لیڈروں کے لیے غیر معمولی طور پر سخت پیغام تھا, جن میں سے بہت سے ایسا لگتا تھا کہ غیر مطمئن ہیں, اور جب صدر کی بات کر رہے تھے تو ان میں سے بعض معنی خیز انداز میں مسکرا رہے تھے. ٹرمپ کے نیٹو کے ساتھ تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں, جس کو کسی زمانے میں انہوں نے اذکار رفتہ قرار دے دیا تھا. پھر اس کے بعد وہ اپنے سابقہ بیان سے پھر گئے, لیکن جمعرات کے روز کے ان کے ریمارکس ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اب بھی دفاعی اتحاد کو ہدف تنقید بنانا چاہتے ہیں, خاص طور سے دہشت گردی کے مسئلے پر. ان کا کہنا تھا,
2% is the bare minimum for confronting today's very real and very vicious threats. If NATO countries made their full and complete contributions, then NATO would be even stronger than it is today, especially from the threat of terrorism.
آج جو سب سے زیادہ قابل ملامت خطرات درپیش ہیں ان سے لڑنے کے لیے انہیں کم از کم اپنے جی ڈی پی کی 2% رقم دینی چاہیے. اگر نیٹو ممالک اپنی مکمل احتیاط ادا کر دیں تو نیٹو اس سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی جتنی آج ہے, خاص طور پر وہ دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے زیادہ مضبوط پوزیشن ہوگی. اس ہفتے مانچیسٹر کے کنسرٹ میں بم دھماکہ دہشت گردی کے خطرے کی ایک مہلک یاد دہانی ہے. اس حملے نے امریکہ اور یورپی انٹیلیجنس افسروں کے درمیان اختلافات کو بھی ظاہر کر دیا. برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے اس واقعے سے متعلق تحقیقات کے بعد کوششوں کی اشاعت کے لیے امریکہ پر نکتہ چینی بھی کی, اور ساتھ ہی یہ اصرار بھی کیا کہ مجموعی طور پر انٹیلیجنس سے متعلق اطلاعات میں ساجھیداری بدستور مضبوط بنیاد پر قائم رہے گی. دریاسنا جمعرات کے روز برطانیہ میں مانچیسٹر حملے کے متاثرین کے لیے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی گئی, اور نیٹو میٹنگ میں جس کی زبردست حفاظت کی جا رہی تھی عہدیداروں نے وعدہ کیا کہ وہ دہشت گردی پر اپنی توجہ کی تجدید کریں گے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
اور اسی اثنا میں نیٹو اپنے ایک بالکل نئے اور روشن ہیڈ کوارٹرز میں منتقل ہو گیا ہے. برسل سے وائس آف امریکہ کے یورپ کے نمائندے کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے موسم بہار کے ایک بھرپور آسمان تلے نیٹو کے نئے روشن ہیڈ کوارٹرز کی تعریف کی اور وہاں موجود رہنماؤں کا مزاج خوشگوار کر دیا جو وگرنا اس بارے میں فکر مند تھے کہ امریکی صدر اس اجلاس میں نہ جانے کیا کہیں گے.
And I never asked once what the new NATO headquarters cost. I refused to do that.
میں نے کبھی ایک بار نہیں پوچھا کہ نیٹو کے نئے ہیڈ کوارٹرز کی کیا لاگت ہے. میں ایسا کرنے سے انکار کرتا ہوں, لیکن یہ خوبصورت ہے. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. 1.2 ارب ڈالرز کی لاگت کی یہ عمارت اتحاد کی تاریخ اور اس کے مستقبل کی علامات سے پر ہے. دیوار برلن کی ایک یادگار, سرد جنگ کے بعد دوبارہ متحد ہونے والے ایک آزاد یورپ کی ایک علامت ہے. نیو یارک پر 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں سے تباہ ہونے والے جڑواں میناروں کے ملبے کا کچھ حصہ اس چیز کی یاد دہانی ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنا نیٹو کے لیے 21ویں صدی کے ایک بڑے مقصد کے طور پر سامنے آ چکا ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس سٹولٹن برگ نے کہا,
President Trump dedicated the 9/11 and Article 5 memorial.
صدر ٹرمپ نے 9/11 اور آرٹیکل 5 میموریل کو نیٹو کی یکجہتی اور دہشت گردی کے خلاف ہماری مشترکہ لڑائی کی اہمیت کی ایک بھرپور یاد دہانی کے لیے وقف کیا. یہ الفاظ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس سٹولٹن برگ کے. رہنما دہشت گردی کے خلاف لڑنے اور انٹیلیجنس کے تبادلے کے ایک یونٹ کے قیام سے متعلق ایک ایکشن پلان کے ساتھ آگے بڑھنے پر متفق ہو گئے. اجلاس کا ماحول اس سے بہتر تھا جتنا کہ توقع کی گئی تھی, اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وہی شاید سب سے بڑی کامیابی تھی. کارنگی یورپ کی جوڈی ڈیمسی کہتی ہیں,
I think this meeting the mood may have improved. Europeans were very very
میرا خیال ہے کہ اس اجلاس میں فضا بہتر ہوئی ہے. یورپی ان کے یہاں آنے کے سلسلے میں بہت گھبراہٹ کا شکار تھے. وہ یعنی صدر ٹرمپ یہاں موجود ہیں, سورج چمک رہا ہے, عمارت عکاس ہے کہ نیٹو اب یہاں قائم رہنے کے لیے ہے. یہ الفاظ تھے کارنگی یورپ کی جوڈی ڈیمسی کے. نیٹو کی عمارت یہ بتا رہی ہے کہ ادارہ اب ٹھیک حالت میں اور افغانستان جیسی جگہوں پر موجود خطرات سے نمٹنے کے عزم کے ساتھ وابستہ ہے, جہاں رہنما جلد ہی فوجیوں کی تعداد میں اضافے کا فیصلہ کرنے والے ہیں. روس بھی زیر غور رہا, جسے امریکی رہنما نے سیکیورٹی کے بڑے بڑے خطروں میں شمار کیا. یہ وہ تمام مسائل ہیں جو آنے والے دنوں میں زیر بحث آئیں گے جب ان میں سے کچھ رہنما اٹلی میں G7 کے اجلاس میں شرکت کریں گے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
برطانیہ کے شہر مینچسٹر میں ہونے والے خودکش حملے کی خبر امریکی اخبارات اور ویب سائٹس میں نمایاں رہی. نیو یارک ٹائمز نے اپنی خبر میں برطانوی پولیس کے حوالے سے لکھا کہ اسے یقین ہے کہ حملے میں ہلاک ہونے والے تمام 22 افراد کی شناخت ہو چکی ہے, لیکن وہ لاشوں کے پوسٹ مارٹم سے پہلے ان لوگوں کے نام ظاہر نہیں کریں گے. یو ایس اے ٹوڈے نے اپنی خبر میں لکھا کہ لیبیا کے شہر طرابلس میں خودکش بمبار کے والد اور بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. خبر کے مطابق مینچسٹر کی مقامی پولیس نے بھی 4 افراد کو گرفتار کیا ہے, اور اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ آیا یہ لوگ کسی نیٹ ورک کا حصہ ہیں یا نہیں. وزیر داخلہ ایمبر روڈ کا کہنا ہے کہ جس انداز سے یہ حملہ کیا گیا اس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ خود کش بمبار کو اپنے منصوبے میں مدد حاصل تھی۔ سی این این کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق اس بات کا امکان موجود ہے کہ مینچسٹر میں خود کش حملہ کرنے والے سلمان عبیدی نے حالیہ مہینوں میں شام جا کر داعش سے تربیت حاصل کی ہو۔ ایک امریکی اہلکار کا نام ظاہر کیے بغیر خبر میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس تربیت کے بعد ہی سلمان نے مینچسٹر میں حملہ کیا۔ برسلز میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیٹو میں شامل ممالک کے سربراہان کے درمیان ہونے والی ملاقات کی خبر دیتے ہوئے واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں برطانوی وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں موجود تمام ممالک آپ سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مینچسٹر میں ہونے والے دہشت گردی کے حملے کا حوالہ دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ حملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں دہشت گردی کے کتنے شدید خطرے کا سامنا ہے۔ اس موقع پر برطانوی وزیراعظم ٹریسا مے کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور اس کے قریب ترین اتحادی امریکہ کے تعلقات بہت مضبوط اور ان کی بنیاد ایک دوسرے پر اعتماد ہے۔ پاکستان کے شہر کوئٹہ سے دو چینی باشندوں کے اغوا کی خبر بھی یہاں کے اخبارات میں شائع ہوئی۔ چین کی حکومت کے ایک ترجمان کا حوالہ دیتے ہوئے واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ پاکستانی اور چینی حکام اغوا ہونے والے دو افراد کی بازیابی کے لیے مل کر کوششیں کر رہے ہیں۔ خبر کے مطابق چین نے پاکستان سے کہا ہے کہ چینی باشندوں کی بازیابی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ کوئٹہ کی پولیس اور چین کی سرکاری نیوز ایجنسی کے حوالے سے خبر میں کہا گیا کہ پولیس کی وردی میں ملبوس کچھ افراد نے چینی جوڑے کی گاڑی کو روکا اور اغوا کی واردات کو ناکام بنانے کی کوشش کرنے والے ایک شخص کو گولی مار کر زخمی بھی کر دیا۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس اغوا کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور نہ ہی واردات کا مقصد سامنے آیا ہے۔ کوکب فرشوری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج فکر فن میں آپ بات چیت سنیں گے سمیر عباس شاہ کی۔ میوزک کے علاوہ وہ ایجوکیشن کا بتاؤ کہ کیا کر رہے ہیں؟
ایجوکیشن بس میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہونے والا ہے اکنامکس میں۔
کہاں سے؟
گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے۔
اچھا، تو میوزک کب شروع کیا؟
میوزک تو میں بچپن سے ہی کر رہا ہوں، اور باقاعدہ جو میں نے شروع کیا ایز اے پروفیشنل وہ 2-3 سال ہو گئے مجھے۔
یہ بتاؤ کہ سب سے پہلا جو گیت آپ نے گنگنایا گایا وہ کیا آپ نے ابو کا تھا یا پھر کوئی اور تھا؟
سب سے پہلے جو میں نے گیت گایا تھا وہ بیسیکلی جسٹن بیبر کا گانا تھا۔
ریئلی؟ اچھا، ہمیں بھی پھر گنگنا کے سنائیں۔
یو نو یو لو می، آئی نو یو کیئر، دی شو ول نیور نیور بی دیئر، یو آر مائی لو۔
اچھا، تو یہ بتاؤ کس ایج سے یہ لگا کہ اب میں گا سکتا ہوں یا مجھے اس طرف جانا ہے؟ کتنے چھوٹے تھے؟
میں جب بچپن میں گایا یا گنگنایا کرتا تھا تو مجھے یہ بابا نے اس چیز کا احساس دلایا کہ میری آواز اچھی ہے اور مجھے نا محنت کرنی چاہیے اس پہ۔
اچھا،
تو پھر میں نے محنت شروع کر دی اور آہستہ آہستہ پیشن میرا اسی طرح بڑھتا گیا۔
تو سیکھا بھی ہے کیا؟
ہاں جی، باقاعدہ میں مختلف استادوں سے ٹریننگ لیتا رہا ہوں۔ غلام شبیر خان صاحب سے میں نے بیسیکلی جو ہے سیکھنا شروع کیا، سر لے کی ٹریننگ ان سے لی، پھر کلاسیکل مختلف استادوں سے کلاسیکل ٹریننگ لیتا رہا۔
اور تعلیم بھی ساتھ ساتھ آپ نے جاری رکھی ہے؟
جی، تعلیم بھی جاری ہے اب تک۔
اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ نے اب ماسٹرز جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو کسی اور پروفیشن میں جانے کا ہے یا آپ فل ٹائم دیں گے میوزک کو؟
میرا فل ٹائم میوزک کا ہی ہے، میرے دو بھائی اور ہیں، ایک سسٹر ہے، تو ویسے تو انہیں موسیقی سے ہے ان کا تعلق، لیکن گاتے نہیں ہیں وہ۔ دو کو جو ہے وہ بریک ڈانس کا شوق ہے۔
اچھا،
ایک کو بلکہ میوزک پروڈکشن کا شوق ہے، وہ میوزک ویڈیوز بناتا ہے۔
یہ بتاؤ کہ بابا کی جو شہرت ہے اس کا کوئی آپ کو فائدہ ہوا یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تھوڑا سا اس سے نقصان پہنچتا ہے، لوگ جو ہے وہ آپ کو جج زیادہ کرتے ہیں؟
دیکھیں، بعض اوقات فائدہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے۔
اچھا، تو اب میں چاہتی ہوں کہ لاسٹ میں آپ مجھے شام کے بعد تھوڑا سا گنگنا کے سنائیں۔
تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں
شجر شام کے بعد تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد.
یہ تھے معروف شاعر فرحت عباس شاہ کے بیٹے سمیر عباس شاہ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. وزیراعظم نواز شریف نے جمعرات کے روز ساہیوال کول پاور پروجیکٹ کے 660 میگا واٹ یونٹ کا افتتاح کیا. وزیراعظم نواز شریف نے منصوبے کا سنگ بنیاد 30 مئی سن 2014 کو رکھا تھا. پاکستان میں بجلی کی کمی کس حد تک دور ہوئی ہے، اس بارے میں لاہور سے سمیرا لطیف کی رپورٹ.
ساہیوال پاور پروجیکٹ پاک چین اقتصادی راہداری کی ترجیحی منصوبوں میں شامل تھا. کول پاور پروجیکٹ 1320 میگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ پاکستان میں بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا واٹ سے زائد ہے. ساہیوال پاور پروجیکٹ پر عوام کیا رد عمل کیا ہے، آئیے جانتے ہیں. علی احمد کا کہنا ہے کہ ابھی بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے.
فی الحال تو وہی مطلب روٹین کے مطابق لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے.
حاجی اصغر کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کا کوئی فائدہ نہیں.
ساہیوال میں جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں.
سید عباس کا کہنا ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہیں.
اگر حکومت اسی طرح کام کرتی رہی اور پروجیکٹ لگتے رہے اس طرح کے، تو پاکستان میں جو بجلی کا شارٹ فال ہے وہ انقریب ختم ہو جائے گا.
محمد جاوید کا کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹ بھی ایک دن بند ہو جائے گا.
ساہیوال پروجیکٹ جو وہ فارغ ہے، وہ آج بھی بند ہونا ہے، کل بھی بند ہونا.
سائم شیخ کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں.
لوڈ شیڈنگ اگر کبھی ختم بھی ہوگی وہ پنجاب میں ختم ہوگی، پنجاب کے علاوہ باقی لوگ اسی طرح گرمی میں جلتے رہیں گے.
سینئر تجزیہ نگار سلمان عابد کا کہنا ہے کہ حکومت بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے اس میں بہت بہتری آ جائے گی.
دیکھیے بنیادی طور پہ تو بات یہ ہے کہ جو پنجاب کی حکومت ہے اور وفاقی حکومت ہے، اس کے سامنے جو بڑا چیلنج ہے وہ اس وقت انرجی کا کرائسس ہے، اور اس انرجی کو کرائسس کو ریزالو کرنے کے لیے 2018 کے انتخابات سے پہلے حکومت کا ٹارگٹ ہے کہ وہ بجلی کے بحران کو حل کر جائے گی. اسی کے لیے جو نئے نئے منصوبے جو ہیں بجلی کے بنائے جا رہے ہیں، اور اب جو کل ساہیوال میں افتتاح ہوا ہے منصوبے کا، اس سے خیال یہ ہے کہ ہم دوبارہ اپنی بجلی کے بحران کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تمام بجلی کے منصوبے جو ہیں، ساہیوال والا بھی اور اس سے پہلے بھی جو بنے ہیں، کیا 2018 کے انتخابات سے پہلے یہ نتائج بھی دے سکے گا یا نہیں دے سکے گا. کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں جو نندی پور پروجیکٹ ہے وہ مطلوبہ نتائج نہیں دے سکا تھا، اور اس پہ حکومت کو کافی سختی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس سے پہلے بیکے میں بھی جو منصوبہ جاری ہوا تھا اس کو بھی سنا ہے کہ 2 سے 3 دن کے بعد اس کو کرائسس کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے حکومت کے سامنے بجلی کی بحالی کے لیے، لیکن اصل کام ان تمام منصوبوں کا جو چیلنج ہے وہ اس کے عمل درآمد کے نظام سے جڑا ہوا ہے.
حکومت 2018 کے انتخابات سے پہلے بجلی کے بحران پر قابو پانے کے لیے پرعزم نظر آتی ہے. سمیرا لطیف، وائس آف امریکہ، لاہور.
پاکستانی کنٹرول والے کشمیر میں آج سینکڑوں لیڈی ہیلتھ وزٹرز نے اپنی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں گزشتہ 10 مہینوں سے تنخواہیں نہیں دی گئیں. مظفر آباد سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے روشن مغل نے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں خواتین صحت ورکروں نے 10 ماہ سے ماہانہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف جمعے کے روز احتجاجی مظاہرہ کیا. پاکستانی کشمیر کے مختلف اضلاع سے آنے والی لیڈی ہیلتھ ورکروں نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف پاکستانی کشمیر کے وزیراعظم کی ذاتی راشگاہ کے سامنے دھرنا دینے کی کوشش کی، لیکن انتظامیہ نے انہیں وہاں احتجاج کرنے کی اجازت نہ دی، جس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا. مظاہرے میں شامل لیڈی ہیلتھ ورکرز اسٹاف ایسوسیشن کی صدر سیدہ یسرا بشیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے.
100% خواتین ایسی ہیں جو سنگل پیرنٹ کے طور پر کام کر رہی ہیں. مثال کے طور پر میں اگر آپ کو اپنی مثال دوں تو میں اپنا بچہ کیڈٹ کالج سے، میرے بچہ 99.4 اس کی پرسنٹیج ہے، تو میں کیڈٹ کالج سے واپس لے آئی ہوں کہ میرے پاس میں افورڈ نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے اگر آپ کسی خاتون سے بات کر کے دیکھیں تو اس کے 20 ایسے مسائل ہیں.
انہوں نے کہا کہ خواتین صحت ورکرز کی وجہ سے پاکستانی کشمیر 16 سال سے پولیو فری ہے، اور دیہی آبادی میں حفظان صحت کے بارے میں آگاہی پیدا کی گئی ہے.
دور دراز ایریاز جہاں پہ ہیلتھ کی اور کوئی سہولت نہیں ہے وہاں پہ صرف لیڈی ہیلتھ ورکر لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جا کے بنیادی صحت دے رہی ہے، ان کو بیماریوں سے بچا رہی ہے، ان کو محفوظ زچگیاں بچے کی، ان کے آنے کے بعد جو انڈیکیٹرز ہیں ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ان میں بہت واضح مطلب فرق پڑا ہے۔
ضلع باغ کے علاقے دیرکوٹ سے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کے لیے آنے والی خاتون صحت ورکر کرن نثار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے یہاں آئی ہے۔
تو ابھی یہ ہے کہ 10 ماہ سے ہمیں پے بھی نہیں ملی ہے، بجٹ بک پہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا، ہمارے مسئلے جوں کے توں پڑے ہوئے۔
خیال ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں غیر جریدہ سرکاری ملازمین کی طرف سے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تنخواہوں میں 100% اضافے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اضافہ نہ ہونے کی صورت میں ہڑتال کی دھمکی دی گئی ہے۔ تاہم محکمہ بہبود آبادی کے حکام کا کہنا ہے کہ بجٹ بک میں ان کی تنخواہوں کو شامل کر لیا گیا ہے اور جلد ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے متنازع کشمیر کے اوڑی سیکٹر میں عسکریت پسندوں کی جانب سے پاکستانی فوج کی مدد سے لائن آف کنٹرول عبور کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ سری نگر سے یہ رپورٹ دی ہے یوسف جمیل نے۔
جمعے کو بھارتی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے متنازع فی کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام حصوں میں تقسیم کرنے والی حد بندی لائن کے اوڑی علاقے میں دراندازی کی ایک ایسی کوشش ناکام بنا دی جسے اس کے بقول پاکستانی فوج کی اعانت حاصل تھی۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ بھارتی فوج کی بر وقت کاروائی کے دوران 2 گھسپیٹیے مارے گئے جن کے بارے میں بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ وہ مسلمان عسکریت پسند تھے یا پاکستانی فوج کی بارڈر ایکشن ٹیم کے رکن۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ در انداز حد بندی لائن عبور کر کے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں ایک ایسے مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو سرحد سے قریباً 600 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ترجمان کے بقول جو ہی در اندازی کا پتہ لگ گیا، ایک بھارتی فوجی چوکی کے قریب نصب دفاعی نظام کو چالو کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی بھارتی فوج کی ایک کوئک ریئیکشن ٹیم در اندازوں کو راہ میں روکنے کے لیے دوڑ پڑی۔ ٹیم نے در اندازوں پر عقب سے وار کیا اور پھر دونوں کو قریب سے گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ بھارتی فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ مارے گئے افراد کی لاشیں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کے حوالے کر دی گئی ہیں اور ان کے استعمال میں رہی ایک AK-47 بندوق اور ایک پستول کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ پاکستان نے تاحال بھارتی الزامات پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ واضح رہے اس ماہ کی پہلی تاریخ کو بھارت نے حد بندی لائن کے پونچھ علاقے میں پاکستانی فوج کی ایک بارڈر ایکشن ٹیم کی طرف سے 2 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر کے ان کی لاشوں کو مسخ کرنے کا الزام عائد کیا تھا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے پائی جانے والی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ پاکستان نے بھارتی الزام کی سختی کے ساتھ تردید کی تھی اور کہا تھا کہ پونچھ سیکٹر میں پیش آئے اس مبینہ واقعے میں اس کی فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ دریاسنا بھارت کے ایک سول سوسائٹی وفد نے سری نگر میں استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے سرکردہ لیڈروں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کر کے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں پائی جانے والی مجموعی صورتحال اور ان ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیالات کیا ہے جو صوبے میں بحالی امن کی کوششوں میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ وفد کے سربراہ اور کانگریس پارٹی کے سرکردہ رہنما منی شنکر آئر نے یہ واضح کیا کہ یہ کوئی سرکاری وفد نہیں ہے۔ وفد نے صوبائی وزیر اعلی محبوبہ مفتی اور بعض دوسری بھارت نواز علاقائی جماعتوں کے لیڈروں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
یونان کے سابق وزیر اعظم لوکاس پاپادیموس بم دھماکے سے زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ دھماکہ جمعرات کو ایتھنز میں سابق وزیراعظم کی گاڑی میں نصب بم سے ہوا۔ ان کے ساتھ گاڑی میں موجود 2 دیگر افراد بھی زخمی ہوئے۔ حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 3 افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں اور ہوش میں ہیں۔ ترجمان نے اس دھماکے کو ایک حملہ قرار دیا ہے۔ فلپائن کا کہنا ہے کہ منڈناؤ کے جنوبی جزیرے میں اس ہفتے کے شروع میں جن عسکریت پسندوں نے قبضہ کیا تھا ان میں غیر ملکی بھی شامل تھے۔ حکومت کے قانونی مشیر ہوزے کالیدا نے جمعے کے روز کہا کہ منڈاناؤ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ فلپائن کے شہریوں کی کارروائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ملائیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور اور دوسرے جنگجو شامل ہیں۔ فلپائن کے فوجی جمعرات کے روز ان عسکریت پسندوں کا صفایا کرنے کے لیے منڈاناؤ میں داخل ہو گئے۔ ماراوی کی چھتوں پر فوجی ہیلی کاپٹر پرواز کرتے رہے اور بکتر بند ٹینک علاقے میں گشت کرتے رہے۔ گولیاں چلنے اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ تقریباً 200,000 شہری ماراوی سے محفوظ مقامات پر جا رہے ہیں۔ امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ وہ اپیل کورٹ کے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ایگزیکٹو آرڈر کو بلاک کر دیا گیا ہے جو 6 مسلمان اکثریت ملکوں کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی سے متعلق ہے۔ سیشنز نے جمعرات کے روز کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انتظامی حکم نامہ عوام کو محفوظ رکھنے کے ان کے قانونی دائرہ اختیار میں ہے۔ انہوں نے بیان کا اختتام اس عزم پر کیا کہ وہ سپریم کورٹ سے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے کہیں گے۔ اس سے ایک روز پہلے امریکی ریاست ورجینیا کے شہر ریچمنڈ میں ایک وفاقی اپیل کورٹ نے امریکی صدر کے اس ایگزیکٹو آرڈر کو بحال کرنے سے انکار کر دیا تھا جس میں 6 مسلم اکثریت ملکوں کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر عارضی پابندی لگائی گئی تھی۔ امریکہ کے مخبر اخبار واشنگٹن پوسٹ اور نشریاتی ادارے این بی سی نیوز میں جمعرات کو سامنے آنے والی خبروں کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور وائٹ ہاؤس کے ایک اعلی مشیر جیریڈ کشنر کو روسی رابطوں سے متعلق ہونے والی تحقیقات میں امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے کی طرف سے جانچ پڑتال کا سامنا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے ان افراد کے حوالے سے بتایا ہے جو ان تحقیقات سے آگاہ ہیں کہ کشنر گزشتہ سال دسمبر میں کی گئی ملاقاتوں اور روسی سفیر اور ماسکو کے ایک بینکر کے ساتھ دسمبر میں ہونے والے ممکنہ رابطوں کی وجہ سے زیر تفتیش ہیں۔ اخبار نے رپورٹ دی ہے کہ کشنر وائٹ ہاؤس کے موجودہ سب سے اہم عہدیدار ہیں جنہیں چھان بین کا سامنا ہے۔ امریکہ میں غیر ملکیوں کی جانب سے دہشت ناک سرگرمیوں کا ارتکاب بہت کم ہوا ہے، لیکن ملک میں اہمیت کے حامل علاقوں میں جہادی تشدد بالخصوص داعش کی کارروائیوں کا خوف سر چڑھ کے بولتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے دیپک دھوبال کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ٹاڈ شمیڈز ٹرک ڈرائیور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو بچے گھروں سے باہر کھیلا کرتے تھے، پڑوسیوں کے گھروں میں جاتے تھے اور انہیں بالکل کسی طرح کے دہشت گرد حملے کا خطرہ نہیں ہوتا تھا۔
Now it's spread out. You know what I'm saying? Where it's here. I believe there's ISIS.
وہ کہہ رہی ہیں کہ اب یہ خطرہ ہر سو پھیل چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ خطرہ یہاں پر بھی موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج امریکہ میں داعش موجود ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کون ہیں، وہ کہاں ہیں۔ وہ کسی بھی ہسپتال یا بار میں نمودار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے فلوریڈا اور کیلیفورنیا میں دیکھا ہے۔ یہ ایسی تشویش ہے جو باسکوبل سے بہت دور بیٹھے ذہنوں میں بھی موجود ہو سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کسی ایک امریکی شہری کے اپنی پولیس کے ہاتھوں مارے جانے کے امکانات کسی غیر ملکی کے ہاتھوں ہلاکت سے 5 گنا زیادہ ہیں، اور یہ تشدد زیادہ تر شہروں کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود غیر ملکیوں سے خطرات کے سبب امریکی سرحدوں پر نگرانی سخت کی جا رہی ہے۔ ٹرک ڈرائیور ٹاڈ شمیڈز کے الفاظ۔
Much as we'd love to see more people come here because it is the greatest nation in the world. There's an apprehension there.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا بھر سے یہاں آنے والے لوگوں کا خیر مقدم کیا ہے کیونکہ ہم دنیا کی عظیم قوم ہیں، لیکن اب خطرات ہیں تو ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ ذرا انتظار کیجئے جب تک ہم اپنی جانچ پڑتال کا نظام بہتر نہیں کر لیتے، اور جب تک ہم ان لوگوں کی جانچ پڑتال نہیں کر لیتے کہ وہ کون ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں۔ لیکن قومی سطح پر جس اجتماعی پابندی کی بات ہو رہی ہے، شمیڈز اس کے خلاف ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مزید چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ کون ملک میں آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ یہاں آنے والوں کی اکثریت بلا شبہ مجھے، میرے خاندان یا امریکیوں کو مارنے کے لیے نہیں آ رہی۔ یہ تھے ٹاڈ شمیڈز کے الفاظ۔ ٹاڈ ان قوانین کا اطلاق چاہتے ہیں جو پہلے سے موجود ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حالیہ برسوں میں جنوبی افریقہ میں غیر ملکی شہریوں پر پرتشدد حملے اخباروں میں سرخیوں کا موضوع رہے ہیں۔ خبروں میں لوٹ مار اور برہمی کی تفصیلات اور تارکین وطن کے خلاف احتجاجوں کا ذکر رہا ہے۔ غیر ملکی مکینوں کا کہنا ہے کہ خوف اور غیر ملکیوں سے نفرت پر مبنی تشدد میں کمی نہیں آئی ہے۔ وائس آف امریکہ کی انیتا پال نے جوہانسبرگ میں صومالی برادری کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ ان کی ایک رپورٹ کی تفصیلات رضی احمد رضوی سے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں سے نفرت پر مبنی اس قسم کے تشدد میں بیشتر بہت زیادہ بے روزگاری، عدم مساوات اور ہر ایک کو بنیادی ضروریات فراہم کرنے میں حکومت کی ناکامی پر مایوسی کا عمل دخل ہے۔ تاہم ان جاری مسائل کے ساتھ ساتھ اجنبیوں سے نفرت پر مبنی حملوں کو ختم کرنا دشوار نظر آ رہا ہے۔ تارکین وطن برادری کے ارکان اور اس قسم کے مسائل پر نظر رکھنے والے گروپوں کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے تشدد روزانہ کا معمول ہیں۔ انسانی حقوق، پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے حقوق سے متعلق تنظیم کی پروگرام مینیجر شیرون اکام بارام کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کے خلاف جرائم کے واقعات کے بارے میں انہیں روزانہ کے بنیاد پر اطلاعات ملتی ہیں اور جنوبی افریقہ کے حکام اکثر مداخلت نہیں کرتے۔ وہ کہتی ہیں،
Not only my opinion, but it is well documented. And you know, these acts of violence is a combination of
یہ صرف میری رائے نہیں ہے بلکہ اس کا ثبوت موجود ہوتا ہے، اور تشدد کی ان کاروائیوں کے ساتھ ساتھ غیر ذمہ دارانہ بیانات سامنے آتے ہیں جو سیاستداں جاری کرتے ہیں اور جو حقیقت سے عاری ہوتے ہیں، اور ان میں غیر ملکی شہریوں کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد پالیسیوں پر عمل درآمد اور آئین کے تحت خدمات مہیا کرنے میں اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ وسطی جوہانسبرگ میں صومالی کمیونٹی بورڈ کے سیکرٹری جنرل عبد الرزاق علی عثمان اس سے اتفاق کرتے ہیں۔
زینوبیا ان ساؤتھ افریقہ has never ended, and I think for me it's not going to end. It happens on a daily basis.
جنوبی افریقہ میں اجنبیوں سے نفرت کبھی ختم نہیں ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کا مظاہرہ بہت چھوٹی سطح پر ملک کے مختلف حصوں میں روزانہ ہوتا ہے۔ غیر ملکی دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں ان کی شہریت کی بنیاد پر مستقل نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک دکاندار فاطمہ حسن کہتی ہیں کہ انہیں نقاب سے اپنا چہرہ ڈھانپنا پڑا ہے تاکہ وہ درپیش خطرات کے بارے میں کھل کر بات کر سکیں۔
As a Sonobobia, not one time, two times, three times, several of time when they come to up to now today, they take from me 4,000 RAM in my shop. Now my brother come to you through to here.
اجنبیوں سے نفرت ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ دیکھنے میں نہیں آتی بلکہ متعدد بار ایسا ہوتا ہے۔ اب تک وہ میری دکان سے 4,000 رینڈ لے جا چکے ہیں۔ اب میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ آج بھی انہوں نے میری دکان کے اندر لوٹ مچائی۔ ایک اور صومالی تاجر مصطفیٰ عمر کیڈو نے، جن کی سویٹو میں دکان ہے، بتایا کہ حال ہی میں وہ بے بسی کی تصویر بنے رہے جبکہ توڑ پھوڑ کرنے والے ایک بے قابو ہجوم نے کم سے کم $30,000 مالیت کا سامان ان کی دکان سے لوٹ لیا۔ وائس آف امریکہ نے جنوبی افریقہ کی پولیس سے اس کا موقف جاننے کے لیے متعدد بار ٹیلی فون پر رابطہ کیا لیکن اس نے ٹیلی فون نہیں اٹھایا۔ مصطفیٰ عمر کیڈو کی بیوی اور بچے اب بھی عدم استحکام کے شکار صومالیہ میں رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 8 سال بیت چکے ہیں اور وہ اپنے پیاروں سے دوبارہ ملنے کا منتظر ہے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جگہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
چین نے حال ہی میں عالمی سطح پر ایک معاشی اقدام کا آغاز کیا ہے جسے ون بیلٹ ون روڈ کا نام دیا گیا ہے، جو قدیم سلک روڈ یعنی شاہراہ ریشم سے موسوم ہے۔ یہ شاہراہ چین کو وسطی ایشیا اور دنیا کے دیگر علاقوں سے ملاتی تھی۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ کا مقصد بین الاقوامی سطح پر تعاون کو فروغ دینا ہے، تاہم امریکہ کے سابق عہدیداروں اور کاروباری منتظمین کو یہ خدشات ہیں کہ چین حقیقت میں اپنے دروازے اپنے دعووں کے برعکس اتنے کھلے نہیں رکھے گا۔ اس بارے میں نتالی لیو کی رپورٹ۔ انجم ہیرل کل کی زبانی۔
چین کا منصوبہ ہے کہ وہ ایشیا، افریقہ اور یورپ میں اڈے، ریلوے لائنیں، سڑکیں اور اسی طرح کا دوسرا بنیادی ڈھانچہ تعمیر کرے۔ بیجنگ میں منعقدہ ایک حالیہ اجلاس میں صدر یی جن پنگ کا کہنا تھا کہ گلوبل انیشیٹو یعنی عالمی سطح پر معاشی اقدام ان تمام ملکوں اور کمپنیوں کے لیے جو اس وسیع منصوبے میں شامل ہیں فائدے ہی فائدے کا باعث ہوگا۔ تاہم کچھ لوگ چین کے اصل ارادے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ تجارت سے متعلق سابق ایلچی شرلین بارشیفسکی کا کہنا ہے،
China that has stopped the process of economic reform and opening and that instead is
چین نے معاشی اصلاحات اور کھلے پن کے عمل کو روک دیا ہے، اس کی بجائے تجارتی نظام سے متعلق ایسے اقدامات کا سلسلہ شروع کیا ہے جو امریکہ اور دیگر غیر ملکی کمپنیوں کے خلاف متعصبانہ اور نقصان کا باعث ہے۔ دی امریکن چیمبر آف کامرس ان چائنا کا کہنا ہے کہ اپنے اسی حالیہ کاروباری رویے کی وجہ سے غیر ملکی کمپنیوں کے لیے اب سرمایہ کاری کے حوالے سے چین کو ترجیحی درجہ حاصل نہیں ہے۔ اس بارے میں اسی تجارتی گروپ کے سربراہ ولیم زارٹ کا کہنا ہے،
Some companies are looking back to North America where especially energy costs are much lower.
کچھ کمپنیاں شمالی امریکہ کی جانب دیکھ رہی ہیں جہاں توانائی کا خرچ خاصا کم ہے اور شاید ان کی مصنوعات کے لیے مزدوری کوئی بڑا عنصر نہیں ہے۔ چند لوگوں نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ چین اب غیر ملکی سرمایہ اور ٹیکنالوجی پر انحصار نہیں کرتا جتنا کہ پہلے کیا کرتا تھا۔ چند لوگوں نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ چین اب پہلے کے مقابلے میں غیر ملکی سرمایہ اور ٹیکنالوجی پر انحصار نہیں کرتا اور نہ ہی اسے ملک چھوڑ کر جانے والی کمپنیوں کی کوئی زیادہ پرواہ ہے۔ تاہم چند تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین کو اپنی سخت پالیسیوں کی وجہ سے سکڑتی ہوئی سرمایہ کاری کی قیمت چکانا پڑ سکتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
السلام علیکم سامعین، رمضان المبارک کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آج جمعے کے روز یہاں پورے امریکہ میں چاند دیکھنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کی ہے یہاں موجود ایک مشہور عالم، خطیب اور مدرس جناب ظفر اقبال نوری سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ کو سب سے پہلے تو پیشگی مبارکباد رمضان المبارک کی۔
جی بہت شکریہ، آپ کو بھی اور آپ کے سامعین کو بھی بہت مبارک رمضان شریف کی۔
یہ فرمائیے گا کہ کیا اس کے یہاں پر انتظامات ہوتے ہیں اور کیا امکانات ہیں چاند دیکھنے کے؟
جی الحمدللہ، باقی مسلم دنیا کی طرح جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں وہ اس ماہ کریم کا بطور خاص اہتمام ہوتا ہے اور رویت ہلال کے حوالے سے بھی اہتمام ہوتا ہے۔ پورے امریکہ کی جو مختلف سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، میں بھی ایک مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا ممبر ہوں اور کل شام اس کا اجلاس ہوگا۔ اس کا ہیڈ آفس تو ہیوسٹن میں ہے اور ٹیلی فون پہ، ٹیلی کانفرنس پہ پورے اسٹیٹ سے اور ساؤتھ امریکہ تک بھی لوگ رابطے میں ہوتے ہیں
جی،
اور وہاں لوگ اپنے اپنے شہروں میں مختلف اسٹیٹ سے باہر نکل کے چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جہاں سے بھی کوئی اطلاع آتی ہے تو پھر وہ جہاں مرکزی اجلاس ہو رہا ہوتا ہے وہاں وہ اطلاع کرتے ہیں اور وہ مفتی صاحب ان سے پوچھ کے گواہی لے کے اور پھر وہ اعلان کر دیتے ہیں۔ تو جیسے کل یہاں پہ بالکل چانسز ہیں، جو اسٹرانومی کو دیتا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آج جمعرات کو ہوئی کسی وقت برتھ ہے اس کی، اور کل ہمارا امریکہ کے حساب سے جو تقریباً جو ساؤتھ کا سے لے کر آدھا جو ہماری اسٹیٹس بنتی ہیں ان میں یہاں پہ امکانات ہیں چاند کے نظر آ جانے کے کل۔ تو کل انشاءاللہ ہم بھی یہاں پہ بات دیکھیں گے، ہمارے دوسرے احباب بھی اور مختلف اسٹیٹس میں، تو جیسے ہی اس کی اطلاع ہوگی انشاءاللہ رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں اس کا فیصلہ ہوگا، اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر کل چاند ہو جاتا ہے تو کل ہی پھر انشاءاللہ تراویح کا اہتمام بھی ہے ہمارے یہاں جیسے پہلے سالوں میں ہوتا ہے۔
اچھا نوری صاحب، جو ماضی کی یہاں تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ چاند دیکھ لیا جاتا ہے لیکن لوگ دو دو عیدیں کرتے ہیں، بعض اوقات تین تین بھی ہو جاتی ہیں اور وہ ایک اختلاف سا رہتا ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟
میرے خیال میں اس پہ تو بڑی واضح سی بات ہے، جو اگر اس پہ اتفاق ہو جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، صوم لرؤیته وافطر لرؤیته فإن غم علیکم فأکملوا عدة شعبان ثلاثین، کہ تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند دیکھو تو تم افطار کرو اور یعنی عید کرو، اور اگر بادل چھا جائیں یعنی چاند نظر اگر نہیں آتا ہے تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ لیکن دیکھا گیا ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بس اوقات اس پہ اتفاق نہیں ہو پاتا ہے. ایک تو 50 اسٹیٹس ہیں امریکہ کے اور اس میں مختلف علاقوں سے اطلاعات پہنچتے تک بھی کافی دیر ہوئی ہوتی ہے اور بعد کا رات 11-12 بجے تک کھلا ہلکا انتظار کر رہے ہوتے ہیں.
جی
آہستہ آہستہ ویسے حالات بہتر ہو رہے ہیں, پچھلے سالوں کی نسبت اب زیادہ فیسٹ ذرائع آ رہے ہیں اور اس کے ذریعے بڑی جلدی فیصلہ بھی, ٹائم بھی کم ہو رہا ہے اس کا اطلاع پہنچنے کا اور فیصلہ ہونے کا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال بھی بہتر اطلاعات کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا اور آئندہ بھی جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے تو اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں لوگ اور یہ کنفیوژن انشاءاللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ.
ورجینیا کے ایک معروف مقرر, مدرس اور عالم ڈاکٹر ظفر اقبال نوری سے آپ رویت ہلال کے موضوع پر گفتگو سن رہے تھے. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
یروشلم میں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیرونی دورے کا دوسرا پڑاؤ تھا, انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان دوستی کے ناقابل شکست رشتے کا اعادہ کیا. یہ ایک ایسی دوستی ہے جو آزادی کے لیے ہماری مشترکہ محبت, انسانی وقار کے ہمارے مشترکہ عقیدے اور اسرائیل کے لیے دیرینہ امن کی ہماری مشترکہ امید پر تعمیر کی گئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل پرامن طور پر قائم رہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے سامنے بہت سے مواقع ہیں, ہمیں ان سے مل جل کر فائدہ اٹھانا چاہیے. ان میں خوشحالی کو فروغ دینا, دہشت گردی کی بزی کو شکست دینا اور ایک ایسی ایرانی حکومت کے خطرے کا مقابلہ کرنا ہے جس سے علاقے کو خطرہ ہے اور جس کی وجہ سے اتنے تشدد اور مصائب کا سامنا ہے. صدر ٹرمپ نے علاقے کے لیے ایک زیادہ پرامن مستقبل کی امید کا اظہار کیا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ در حقیقت ہم نے سعودی عرب میں جن رہنماؤں سے ملاقات کی, ان سب نے داعش, ایران کے بڑھتے ہوئے عزائم اور اس میں روک لگانے اور انتہا پسندی کے اس خطرے کے بارے میں مشترکہ تشویش کا اظہار کیا جو مسلم دنیا کے بہت سے حصوں میں پھیل گئی ہے. امریکہ کسی بھی ملک کے اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے جو ایسے پرتشدد نظریات کو ختم کرنے کا مشکل لیکن اہم کام انجام دے رہے ہیں, جن کی وجہ سے مشرق وسطی اور ساری دنیا میں بلا مقصد خون خرابہ اور ہلاکتیں ہوئی ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایک نئی سطح کی شراکت داری ممکن ہے, ایسی شراکت داری جس سے علاقے میں زیادہ سلامتی آئے گی, امریکہ کو زیادہ سیکیورٹی مہیا ہوگی اور دنیا کو زیادہ خوشحالی نصیب ہوگی. اس میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن کی خاطر اثر نو کوششیں شامل ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا کہ جس طرح بھی ممکن ہو امریکہ اعانت کے لیے تیار ہے. اسرائیل کے ساتھ ہماری گہری اور مستقل دوستی صرف اسی صورت میں مزید گہری اور مضبوط ہوگی جب ہم آنے والے دنوں میں مل جل کر کام کرتے رہیں گے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial. وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر, پروڈیوسر اسفر امام, اور انجینئر واسکو وولوویچ. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ہمارا دوسرا نیوز شو ہوگا. اس وقت تک کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.